اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگو اور دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم شعبان کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے امید اور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک تک بھی پہنچا ہے.
آمین.
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی تیاری ہی کے لیے دیا ہے. شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے رمضان ہی کی تیاری کے لیے دیا ہے کہ انسان فزیکلی، جسمانی طور پر، اسپریچولی، روحانی طور پر اس مہینے کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کو آپ دیکھیں، طرز کو آپ دیکھیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شعبان کے اندر بہت ہی اہتمام فرماتے تھے. شعبان کے مہینے کا کیا کرتے تھے؟ بہت ہی اہتمام فرماتے تھے. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ازواج مطہرات بھی اس مہینے کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے تھے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ ما اراک تصوم شہرا من الشہور بن شعبان، کہ اللہ کے حبیب، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام کا روزے رکھنے کا معمول تھا، لیکن حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ شعبان سے زیادہ میں نے آپ کو روزے کا کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ خوب روزے رکھتے ہیں شعبان کے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پورے 27 دن کے روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. ہمارے لیے حکم ہے کہ 27 دن رکھیں، آخری 2-3 دن چھوڑ دیں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا ہو جائے، تھوڑا سا فریش ہو جائے، تھوڑا سا نشاط آ جائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹریٹ کر لے. لیکن نبی علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے شعبان کے. تو حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و شعبان. بین رجب و رمضان. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے، میں شعبان کے مہینے میں اس لیے خوب روزے رکھتا ہوں کہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے عام لوگ غافل ہیں، یعنی عام لوگوں کو اس کی قدر و قیمت پتہ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کون سا مہینہ؟ فرمایا کہ وہ رمضان اور رجب کے درمیان کا مہینہ ہے جس کو ہم شعبان کہتے ہیں. تو خود نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بہت سارے لوگ اس کی قدر و قیمت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاتے. شعبان کے مہینے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا شہر, یہ ایسا مہینہ ہے, ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم, کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر اعمال عباد, بندوں کے اعمال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے تو مجھے, میں اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں, میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو نبی علیہ السلام تو یہ فکر فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اچھی حالت کے اندر ہوں. ہم اپنا خیال کریں, ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں, ہمارے اعمال کس حالت میں اللہ کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں, کیا ہماری اعمال اچھی حالت میں پیش کیے جا رہے ہیں, بری حالت میں پیش کیے جا رہے ہیں, اس کو سوچنا چاہیے. تو اس مہینے کی اللہ رب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب فضیلت بیان فرمائی بھی اور اس مہینے کی قدردانی کر کے امت کو دکھایا بھی. اب نبی علیہ السلام اس مہینے میں کیوں روزے رکھتے تھے؟ خوب بعض محدثین کی رائے یہ ہے, چونکہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے فرما دیتے تھے, اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا جو میں نے شروع کے اندر پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, دو مہینے پہلے رمضان کی تیاری کی دعا مانگتے تھے. رمضان کا شوق, رمضان کا اشتیاق اللہ تعالیٰ کو بتاتے تھے کہ اللہ ہمارے اس دو مہینوں کو اندر برکت عطا فرما. وہ بلیغ نا رمضان, وہ اللہ صرف اس مہینے کو باقی یعنی برکت تو عطا فرما ہی, لیکن صحیح سلامتی کے ساتھ ہم کو رمضان تک بھی پہنچا. تو رجب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تیاری شروع کر دیتے تھے, وہ ہماری تیاری تو چاند دیکھنے کے بعد بھی نہیں ہوتی ہے. آخری دن ہوگا تب بھی انسان یہ سوچے گا کہ یار ایک دن مل جائے تو اچھا ہے ابھی, کہ شعبان 30 کا ہو جائے تو ایک دن ایکسٹرا اور مل جائے گا. یہاں شوق اور اشتیاق کا عالم یہ ہے کہ دو مہینے پہلے دعائیں کی جا رہی ہیں ایسے مبارک مہینے کی. تو شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اسپرچولی فزیکلی اللہ رمضان کے اندر اللہ کو ملنے کے لیے راضی ہو جائیں, ریڈی ہو جائیں. اسی لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی, اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, گجراتی میں شبھ رات کہتے ہیں, ہندی میں لے جائے تو شبھ رات کہتے ہیں, چھٹکارے کی رات, برات کے معنی چھٹکارا, چھٹکارے کی رات. اس رات کے حوالے سے بہت سارے لوگ افراد تفرید کے اندر مبتلا ہے, کوئی بالکل منع کرتا ہے, کہا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی اس کو بدعت کہتا ہے, اور کچھ لوگ تفرید کے اندر افراد کے اندر مبتلا ہے کہ وہ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں, جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ بھی کر گزرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک ماڈریشن اور اس کے اندر ایک میانہ روی اعتدال کی ضرورت ہے کہ احادیث کی روح سے اس کی کیا حیثیت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کی جو روایت ہے تقریباً 17 صحابہ سے مروی ہے, 17 صحابہ سے تقریباً یہ روایت مروی ہے جس میں شب برات کی فضیلت آئی ہے. اگرچہ بعض احادیث کے اوپر علماء کو کلام بھی ہے, لیکن جب ایک ہی بات متعدد احادیث سے ثابت ہو رہی ہو, ایک احادیث کے ایویڈنس کے اندر, اس کے سپورٹ کے اندر دوسری احادیث آ رہی ہو, علماء ایسی چیزوں کو فضائل کے باب میں قبول کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی ہے, اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے, بستر پر موجود نہیں ہے. تو حضرت عائشہ فرما دیے کہ میری غیرت جاگ گئی, میرے اندر یہ غیرت پیدا ہو گئی کہ کہیں نبی علیہ السلام کسی دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے, کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں تو نہیں چلے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نبی کی تلاش میں باہر نکلی, میں نبی علیہ السلام کی تلاش میں باہر نکلی. جب میں نبی کو تلاش کرتے ہوئے گئی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بقیع کے اندر پایا, قبرستان کے اندر پایا. جنت البقیع کے اندر میں نے نبی کو پایا. تو پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کیوں آئی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات فرمائی کہ اللہ کے حبیب میری غیرت جاگ گئی کہ آپ کہیں کسی کے یہاں تو نہیں چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ آج 15ویں شعبان ہے, شعبان کی 15ویں رات ہے, آج کی رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر حلول فرماتے ہیں, نیچے تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اجلال نازل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا مشہور قبیلہ, یہ قبیلہ جو ہے بکریوں کے اندر مشہور تھا, بکریوں والا, یعنی ان کے پاس خوب بکریاں تھیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بکریاں رکھنے والا یہ قبیلہ, جس کو قبیلہ بنو کلب کہا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اس قبیلے کی جو بکریاں تھیں اور اس بکریوں کے جو بال تھے اس کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. فضیلت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس سال اگلے سال پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کے نام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں, مرنے والوں کے نام دیے جاتے ہیں, رزق پانے والوں کے نام دیے جاتے ہیں, ارزاق کے کس کو کتنا روزی کتنی کس کو کتنی روزی ملنی ہے, ارزاق ملنے ہیں, وہ سارے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں, اعمال حوالے کیے جاتے ہیں اس رات کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, اگرچہ کمزور روایت ہے, ضعیف روایت ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس رات میں عبادت کیا کرو, دن کے اندر روزہ رکھا کرو, جب اس دن کی مغرب آ جاتی ہے, مغرب یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے, تو غروب وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں, اور طلوع آفتاب صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ آج کی رات میں حل میں مستغفر, کوئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے, کوئی رزق طلب کرنے والا ہے, کوئی مصیبت والا ہے, اللہ تعالیٰ سے مصیبت کی رہائی کی گہار لگائے, دعا لگائے, اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا. تو یہ کئی روایتیں, میں نے بتایا کہ 17 تقریباً روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو اس کو بالکل بے بنیاد کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس رات کی فضیلت اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد سے اللہ جتنی توفیق دے, اللہ جتنی توفیق دے, کر لے, مسجد میں کرے, اپنے گھر میں جا کر کرے, تنہائی میں کرے, ہنگامہ آرائی نہ کرے, شور شرابہ نہ کرے. کیونکہ اصل جو نفل عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں زیادہ پسند ہیں,
وہ تنہائی میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. پہلے علماء نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا, مسئلہ یہی ہے کہ بھائی فرض نماز صرف مسجد میں پڑھی جائے گی, نوافل سنت گھر جا کر پڑھی جائے گی. لیکن بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بھول جاتے ہیں, کام کاج میں لگ جاتے ہیں, سنت نوافل رہ جاتی ہے, اس لیے بعد میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھائی مسجد میں پڑھ لو. لیکن افضل تو پھر بھی یہی ہے. تو اس رات کے اندر انسان جتنی نفلیں پڑھنا چاہے, نفل عبادت کرنا چاہے, انڈیویجولی اپنے طور پر کرے. دیکھیے فرض نماز جو ہے نا, فرض نماز یہ اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بلاتے ہیں, آؤ مسجد میں آؤ, اللہ تعالیٰ سب کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن دربار ہے, سب آتے ہیں آپ. اور جو نوافل جو ہے, جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ پرائیویٹ میں بلاتے ہیں, جس کو ہم نفل عبادت کہتے ہیں. اللہ اپنے خاص دربار میں بلاتے ہیں, اور جس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی, نوافل لمبی لمبی نوافل پڑھنے کی, تو یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ نے اس کو اپنے الگ پرائیویٹ دربار میں بلایا ہے. کوئی بادشاہ اگر کسی کو بلائے کہ بھائی کل پرائیویٹ میں میرے پاس آنا, میرے پاس تم سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے, اور آپ ایک بڑی بڑا جمع غفیر اور پانچ پچاس آدمیوں کو لے کر پہنچ جائے, تو اس میں بادشاہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ صحیح نا. اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ پندرہویں رات دی ہے. جیسا کہ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سنی کہ اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. انسان سے جتنی کوشش ہو کرے, یہ نہ سمجھے کہ میں کتنا گنہگار ہوں. جتنا بڑا گنہگار ہے, جتنا بڑا گنہگار ہے, اگر شکستہ دل ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہوگا, روئے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی گنہ گار نہیں, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر قادر ہے. تم جتنے بڑے گنہ گار ہو, اگر اس رات میں صحیح نیت کے ساتھ, صحیح لہجے کے ساتھ اور صحیح طلب کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تمہاری دعا قبول ہو گئی, جتنے بڑے تمہارے گناہ تھے, جتنے زیادہ گناہ تھے, اتنے ہی بڑے تم اللہ کے ہاں ولی بن جاؤ گے. تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں سے بدل جائیں گے. لیکن یہ نہ جتنا انسان سے کوشش ہو انسان کرے. محمود غزنوی کا وہ غلام ایاز بڑا مشہور ہے. ایاز کو غزنوی کی, محمود غزنوی کی بہت قربت حاصل تھی, اس کے بہت قریب تھا, اور لوگ جلتے تھے اس سے. اس کے جو دوسرے وزرا تھے وہ جلتے تھے کہ بھائی اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ یہ محمود کے اتنا قریب ہے. تو بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ حکم دیا, سارے دربار والوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کچھ موتی تھے ہاتھ میں تھے وہ پانی میں ڈال دی, حوض کے اندر ڈال دی, اور کہا کہ اس موتی کو نکال کر لاؤ, اس طریقے سے نکالنا ہے کہ تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے, تمہارے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے. سارے وزرا عاجز, کہا کہ ایسے تو کیسے ہو سکتا ہے, کوئی ایک تو بھیگنا لازم ہے, خود نکالنا ہے. ایاز آ گیا, ایاز کے سامنے بات رکھی گئی کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے. ایاز نے فوراً پانی کے اندر چھلانگ لگا دی, فوراً پانی کے اندر کود گیا, موتی نکال کے لے آیا. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے اور تمہارا بدن بھی بھیگ گیا. حکم تو یہ تھا کہ کپڑے بھی نہ بھیگے, بدن بھی نہ بھیگے, موتی تو آ گئے. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے دو حکم تھے. ایک حکم تھا موتی کو نکالنا, اور ایک حکم تھا کہ بدن اور کپڑے کو بچانا. میں ایک کو پورا کر سکتا تھا, موتی کو نکال سکتا تھا, وہ میں نے پورا کر دیا, یہی میرے بس میں تھا, دوسرے کو تو معاف کر دے. یہی حالت, یہی کیفیت لے کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا جتنا میں کر سکتا ہوں, دوسرے کو تو معاف کر دے. اور پھر دوسرے دن کا روزہ ہے, بہت مختصراً کہ اسپیسیفکلی 15ویں شعبان کا کوئی روزہ یہ فکس نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, تو 14, 13, 14, 15 تو 15ویں تاریخ جو ہے وہ ایام 20 میں پڑتی ہے. تو اگر کوئی انسان اس نیت سے روزے رکھے کہ نبی علیہ السلام نے ایام 20 میں روزے رکھے, یا اس نیت سے روزے رکھے کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے شعبان کے روزے رکھے تو میں بھی اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ضرور ماجور ہوگا. ورنہ صرف یہ سمجھ کر کے کہ 15ویں شعبان کا روزہ کوئی مستقل روزہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والتمسك بالسنة. قد أظلنا شهر مبارك، شهر مبشر بقدوم رمضان، وهو شهر شعبان، سمي لما انتشرت وشعبت منه الخيرات والبركات قبل رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ألا فتعرضوا عباد الله لنفحاته وبركاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وروى النسائي رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. نسأل الله التوفيق. أمة الإسلام، نعرف أن في هذا الشهر ليلة من نصفه لقد ثبتت فيها فضائل شتى في ضوء الكتاب والسنة. أما قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فذهب بعض المفسرين إلى أنها من نصف شعبان، وذهب كثير منهم إلى أنها ليلة القدر. فقال صاحب التفسير المظهري جمعا بين القولين فيما رواه أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. عباد الله، أخرج الإمام ابن كثير رحمه الله في ذلك حديثا مرسلا فقال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى. وروى الإمام البيهقي رحمه الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة. أمة الإسلام والقرآن، أكثروا التوبة والاستغفار والتلاوة والأذكار والدعاء والاعتذار في مثل هذه الأيام المباركة. أخرج صاحب التيسير المظهري ما روي عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحنا أو مشركا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه نسأل الله التوفيق اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وسلم لرمضان وسلم لنا رمضان وسلمه لنا متقبلا ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصلة بالأرحام والإحسان إلى الأنام آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تحمد الله والصلاة ورحمة الله وبركاته والسلام وصلى
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر الله محترم حضرات ایک دعا کے لیے درخواست ہے سہیل بھائی لاچھیا کی والدہ کا انڈیا میں آج انتقال ہو گیا ہے سہیل بھائی لاچھیا کی والدہ کا انڈیا میں آج انتقال ہو گیا ہے مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت اور اصال ثواب کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ گھر والوں کو خوب صبر اور ہمت دے اللہم انت السلام السلام تبارک الجلال والاکرام اللہم عین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و جلال کرامات اللہ لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلمه لنا متقبلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا